السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی عام خبروں کی سرخیاں. افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک جیل پر داعش کے شدت پسند حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 14,000 کرونا ٹیسٹس کیے گئے ہیں. پنجاب کی صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں نافذ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے. افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 36 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے. ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 36,746 ہو گئی ہے، جبکہ وزارت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 1,288 ہے. افغانستان کے نگراں وزیر ڈاکٹر احمد جواد عثمانی نے صوبے بلک میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان میں COVID-19 کیسز کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن وبا اب بھی ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,80,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اموات 6,88,000 سے زیادہ ہیں. کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، برازیل کا دوسرا اور بھارت کا تیسرا نمبر ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک جیل پر داعش کے شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. حملے کے دوران جیل سے فرار ہونے والے سینکڑوں قیدیوں میں سے اکثر کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. افغان صوبے ننگرہار کی کونسل کے رکن سہراب قادری نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ جلال آباد میں واقع افغان حکومت کی ایک جیل کے باہر اتوار کو پہلے 2 کم شدت کے دھماکے ہوئے، جس کے بعد ایک کار میں شدید دھماکہ ہوا. سہراب قادری کے مطابق دھماکوں کے بعد حملہ آوروں کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں. حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے. داعش کی نیوز ایجنسی آماخ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو ہونے والا حملہ داعش کے جنگجوؤں نے کیا ہے. البتہ بیان میں حملے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. داعش کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق بھی نہیں ہو سکی ہے. ادھر طالبان کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ننگرہار کی وزارت صحت کے ایک ترجمان ظاہر عدل نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں. صوبائی گورنر کے ترجمان نے ہلاکتوں کی تعداد 21 بتائی ہے. ظاہر عدل کے مطابق زخمی ہونے والے 40 افراد میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف کی جانے والی کاروائی میں 8 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جیل کے احاطے میں ایک اور حملہ آور کی موجودگی کے امکان کو رد نہیں کیا. پولیس نے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 1,025 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، جبکہ جیل میں 430 قیدی موجود ہیں اور محفوظ تھے. کچھ قیدیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ لاپتہ بھی ہیں. تاہم حتمی معلومات کاروائی مکمل ہونے کے بعد جاری کی جائیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو اور بھارت کو کلبھوشن یادیو کیس میں ایک بار پھر وکیل کرنے کی پیشکش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے حکومت پاکستان کو کلبھوشن یادیو کو تیسری قونصلر رسائی دینے کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیس سے متعلق دستاویزات کی عدم فراہمی کے باعث کیس دائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ رواں ہفتے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مزید موسلادھار بارشیں اور اس سے سیلابی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. گزشتہ ہفتے بھی تیز بارشوں سے شہر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے تھے، جبکہ شہریوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا. وفاقی حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے فوج کی خدمات بھی صوبائی حکومت کو دی ہیں. وزیر اعلی سندھ کے مطابق بارشوں سے پیدا مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ بندی پر کام جاری ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے خبروں اور تازہ ترین رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں افغانستان کی خبر سے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک جیل پر داعش کے شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عدیل احمد اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
حملے کے دوران جیل سے فرار ہونے والے سینکڑوں قیدیوں میں سے اکثر کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان صوبے ننگرہار کی کونسل کے رکن سہراب قادری نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ جلال آباد میں واقع افغان حکومت کی ایک جیل کے باہر اتوار کو پہلے 2 کم شدت کے دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد ایک کار میں شدید دھماکہ ہوا تھا۔ سہراب قادری کے مطابق دھماکوں کے بعد حملہ آوروں کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ داعش کی نیوز ایجنسی اعماق پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو ہونے والا حملہ داعش کے جنگجوؤں نے کیا ہے۔ البتہ بیان میں حملے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ داعش کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق بھی نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر طالبان کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ننگرہار کی وزارت صحت کے ایک ترجمان ظاہر عدل نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا ہے کہ حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے ہلاکتوں کی تعداد 21 بتائی ہے۔ ظاہر عدل کے مطابق زخمی ہونے والے 40 افراد میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ AFP نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جس وقت حملہ ہوا جیل میں تقریباً 1700 قیدی موجود تھے، جن میں سے اکثر طالبان اور داعش کے جنگجو ہیں۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کے دوران کل کتنے قیدی فرار ہونے میں کامیاب رہے تھے اور ان میں سے اب تک کتنے بدستور مفرور ہیں۔ عطا اللہ خوگیانی کے مطابق حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب اتوار کو افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے عید الاضحیٰ پر کی گئی 3 روزہ جنگ بندی کا آخری دن تھا۔ اس جنگ بندی کے دوران افغان حکومت نے طالبان کے مزید سینکڑوں قیدی رہا کیے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت افغان حکومت طالبان کے 5,000 قیدی رہا کرنے کی پابند ہے، جبکہ اب تک 4,917 طالبان قیدی رہا ہو چکے ہیں۔ طالبان کے مطابق وہ معاہدے کے تحت افغان حکومت کے 1,000 قیدیوں کی رہائی کا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ امن معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد بین الافغان مذاکرات شروع ہونا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور طالبان انڈیا دے چکے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد بین الافغان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں 8 حملہ آور ہلاک ہو گئے، لیکن انہوں نے جیل کے احاطے میں ایک اور حملہ آور کی موجودگی کے امکان کو بھی رد نہیں کیا۔ پولیس نے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 1,025 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، جبکہ جیل میں 430 قیدی موجود اور محفوظ تھے۔ کچھ قیدیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے، جبکہ کچھ لاپتہ ہیں۔ تاہم حتمی معلومات کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی جاری کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو اور بھارت کو کلبھوشن جادھو کیس میں ایک بار پھر وکیل کرنے کی پیشکش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکومت پاکستان کو کلبھوشن جادھو کو تیسری کاؤنسلر رسائی دینے کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیس سے متعلق دستاویزات کی عدم فراہمی کے باعث کیس دائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
کلبھوشن جادھو کی سزا کے حوالے سے عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد اور اپیل کا حق استعمال کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کے معاملے پر وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن یادو نے فرا کے ایما پر دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 8 مئی 2017 کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا۔ بھارت نے بیانہ کنونشن کی خلاف ورزی کرنے اور کونسلر رسائی نہ دینے کا الزام لگایا۔ کلبھوشن یادو کو سزائے موت کے خلاف نظر ثانی اپیل کا پورا حق دے دیا, لیکن کلبھوشن یادو اور بھارت نے وکیل کی سہولت لینے سے انکار کیا ہے. عالمی عدالت کی ہدایت پر کلبھوشن یادو کو دو مرتبہ کونسلر رسائی دی گئی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے سزائے موت پر حکم امتناع جاری کیا جو آج بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آرڈیننس جاری کر کے سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا موقع دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے سامنے رحم کی اپیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس جانے کے باعث تاحال زیر التوا ہے. حالیہ آرڈیننس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جاری کیا گیا. پاکستان نے کبھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں صرف پاکستانی وکیل ہی عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے.
پاکستان میں جو پریکٹس کرنے کے انٹائٹلڈ لوگ صرف وہ لائر. کورٹ نے کہا کہ اگر آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں لائر تو فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی خود لائر انگیج کریں.
اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت نے یہ تاثر دیا کہ کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی نہیں دی گئی. اگر کوئی قیدی اپنے لیے وکیل نہ کر سکے تو عدالت اسے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وکیل مہیا کرتی ہے. بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ عالمی عدالت کے فیصلے کو ماننا پاکستان کے لیے لازم ہے.
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ڈائریکشن ہے, اس کی نوعیت یہ ہے کہ پاکستان نے ریویو کروانا ہے اس میکینزم کو جس کی وجہ سے کنوکشن ہوئی ہے, اور وہ ریویو کرنے کی جو لوکس ٹینڈ آئی ہے یعنی کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو ریویو کروانے کا, وہ ہے یادو یا گورنمنٹ آف انڈیا.
عدالت نے بھارت اور کلبھوشن یادو کو ایک بار پھر قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کرنے کی ہدایت کی اور کلبھوشن یادو کو تیسری کونسلر رسائی دینے کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی. بھارتی دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کیس سے متعلق دستاویزات فراہم نہ کرنا, آزادانہ کونسلر رسائی نہ دینا اور وکیل مقرر کروانے کے لیے عدالت سے رابطہ کرنا پاکستان حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں ہفتے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مزید موسلادھار بارشیں اور اس سے سیلابی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. گزشتہ ہفتے بھی تیز بارشوں سے شہر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے, جبکہ شہریوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا. وفاقی حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے فوج کی خدمات بھی صوبائی حکومت کو دی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بارشوں سے پیدا مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ بندی پر کام جاری ہے. تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد کی رپورٹ میں.
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیج بنگال سے مونسون کا کم دباؤ جمعرات کی شام سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے, جس کے باعث جمعرات سے ہفتے کے دوران سندھ, جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی, جو کراچی, حیدرآباد, ٹھٹا, بدین, تھرپارکر, میرپور خاص, سانگڑ, جامشورو, مٹیاری, جیکب آباد, بے نظیر آباد, خوزدار, لسبیلا اور آوران سمیت دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی وجہ بنے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق موسلا دھار بارشوں سے کراچی اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے, اس لیے تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہے. چیف میٹرولوجسٹ سید سرفراز کے بقول بارشوں کا یہ سسٹم کافی طاقتور نظر آتا ہے.
سسٹم ہے, 6 تاریخ کو انٹر ہو جائے گا کراچی میں, 5 کی رات سے دن سے پھر 6 کو کراچی میں, اور یہ 3 دن کا سپیل ہے, تیز بارش ہوگی, بالکل طاقتور لگ رہا ہے.
ادھر دوسری جانب وفاقی حکومت کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فوج کی مدد سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے, جہاں گزشتہ ہفتے کی شدید بارشوں نے کئی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا کی, کئی انسانی جانوں کا ضیاع اور شہریوں کو بھاری مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا, جبکہ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. لیکن چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں شہریوں کو بارش کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے فی الحال ابتدائی کام اور پھر دوسرے مرحلے میں طویل المدت بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے.
اس وقت جو ہماری مین پرائیورٹی ہے فوکس کرنا کہ آنے والی 3 بارشیں جو ہیں اس میں ہم اتنا ہی نقصان نہ کرا بیٹھیں, اور ہمارا فوکس اسی پہ رہے گا. ان دا مین وائل مختلف سٹیک ہولڈر سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے مڈل سے آنورڈ ایک کنسنسس سولوشن کی طرف اور ایک کنسنسس پرائیورٹی کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں گے. کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہے, ہب ہے, اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں.
ادھر دوسری جانب اس معاملے پر NDMA, فوج اور صوبائی حکومت کے درمیان مشاورت عید سے قبل مکمل کی دی جا چکی تھی جس کے تحت این ڈی ایم اے شہر کے 3 نالوں کی صفائی کا کام شروع کر رہی ہے جس میں گجر نالا، اورنگی نالا اور سی بی ایم نالا شامل ہیں۔ وزیر اعلی حسن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوئے، ان کی کوشش ہے کہ بارشوں کے نئے سلسلے سے قبل ہی زیادہ متاثرہ علاقوں پر توجہ دی جائے۔
بارشیں بالکل ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، تھوڑے ڈیوریشن میں ہوئی ہیں، لیکن جہاں پہ پرابلمز ہمیں آتے تھے، لہری کا علاقہ ٹھیک رہا، شارع فیصل ٹھیک رہا، یہ کچھ نئے علاقوں میں ایشوز آئے وہ میں دیکھنے نکلا ہوں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی جو نیا بارش کا اسپیل آنے والا ہے اس میں ان ایریاز کو ہم جلدی ٹارگٹ کریں اور جو ایکشن دینے پڑے وہ لیے جائیں۔
کراچی میں بارشوں کے موسم میں معمولات زندگی متاثر ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ شہر میں یومیہ پیدا ہونے والے 20,000 ٹن کچرے کو ٹھیک طریقے سے ٹھکانے نہ لگانا، ندی نالوں کی صفائی نہ ہونا، پختہ تجاویزات، اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے کی کمی اور بلدیاتی اداروں کی نااہلی قرار دی جاتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں ہزاروں افراد کھالوں کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دوسرے شعبہ زندگی متاثر ہوئے، وہیں چمڑے کی صنعت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اس کاروبار کی پاکستان میں زیادہ مانگ نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 95% چمڑا برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ کرونا وبا کی وجہ سے اس سال برآمد نہیں کیا جا رہا۔ اسی وجہ سے نہ صرف زر مبادلہ پر اثر پڑا ہے بلکہ بے روزگاری میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیلات پیش ہیں۔
تاجر برادری کے مطابق رواں سال کاروبار کے حوالے سے گزشتہ 25 سالوں میں سب سے زیادہ متاثرہ کن سال ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن شیخ افضال حسین نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عالمی منڈی میں بھی کھالوں کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ چمڑے کی تیاری میں ہونے والے کیمیکلز بھی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ شیخ افضال حسین کے مطابق پاکستانی چمڑا کوالٹی کے لحاظ سے عالمی سطح پر اٹلی کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن نرخ کم ہونے کے علاوہ دوسرے بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔
جو ہم بیفور کرونا وی ور پیئنگ اراؤنڈ $1 to $2 پر کے جی بائی ایئر فریٹ، ناؤ ڈیز وی ار پیئنگ اراؤنڈ $8 to $10، دیٹ از 5 times مور۔ پاکستان میں اس وقت اس کی موسم کی وجہ بھی اور کوالٹی کی وجہ بھی ہے کہ جو برسات ہو رہی ہے اس سرکولر اس کی سلیکشن کا بہت زیادہ ایشو ہوا ہے۔
ٹینر ایسوسی ایشن کے مطابق بھیڑ اور بکری کی کھالوں میں 20-25% فرق پڑا ہے، لیکن گائے کی کھال جس کا ریٹ گزشتہ سال 2000 سے 2500 روپے فی عدد تھا، وہ اس سال 500 روپے تک آ گیا ہے۔ شیخ افضال کے مطابق کھال کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی بنیادی وجہ عید الاضحیٰ کا گرمیوں کے موسم میں ہونا ہے، اور برسات کے موسم میں کھال جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ کھال کے اترنے کے 6 گھنٹے کے اندر اس پر نمک لگانا ہوتا ہے۔ امان اللہ آفتاب کراچی میں چمڑے کا بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آہستہ آہستہ لوگ اب چمڑے کی مصنوعات کا استعمال کم کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی، اور چمڑے کی مصنوعات کا شمار چونکہ پرتوائش اشیاء میں شمار ہوتا ہے تو لوگوں کی ترجیح اب بنیادی ضروریات تک محدود ہو گئی ہیں، اس لیے بھی اس صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔
زیادہ پہنا جو ہے وہ ٹھنڈے ملکوں میں جاتا ہے، وہاں کیونکہ 3 مہینے سے ان کی ٹوٹل سیلز جو تھی وہ بند تھی، ان کے اسٹورز جو تھے وہ بند تھے، اور عوام باہر نہیں نکل سکی، خریداری نہیں ہو سکی۔
پاکستان ٹینر ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ سال 81 لاکھ جانور کی قربانی ہوئی تھی، جس سے 5.5 اروڑ روپے کا کاروبار ہوا، جبکہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 60 لاکھ جانوروں کی قربانی ممکن ہوئی اور کھالوں کی مد میں 2.25 اروڑ روپے کی آمدن ہوئی۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر یہ صنعت اسی طرح زبوں حالی کا شکار ہوتی چلی گئی تو اس سے نہ صرف ملک کا زر مبادلہ کم ہو جائے گا بلکہ اندرون ملک بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں صدارتی دفتر نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی سے متعلق فیصلے کے لیے جمعہ 7 اگست کو لویا جرگہ طلب کر لیا گیا ہے۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جرگہ ایجنڈے پر 3 سے 5 روز تک غور کرے گا۔ جرگہ طلب کرنے کا فیصلہ صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی آئین اور جرائم سے متعلق قوانین کی روح سے انہیں طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار نہیں، جس کی وجہ سے لویا جرگہ طلب کیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ ان 400 قیدیوں کے نام افغان حکومت کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور متعدد ملکوں نے بھی ان کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر رکھے ہیں۔ دریں اثنا افغان حکومت نے گزشتہ دنوں طالبان کے 317 مزید قیدی رہا کر دیے اور آج پیر کے روز 138 مزید قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ امریکی حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے کہ طالبان کے 4600 قیدی رہا کرنے کے بعد طالبان کے ساتھ امن بات چیت کا آغاز ہوگا اور جنگ بندی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقین دلانے کے بعد انہوں نے طالبان کے بقیہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق فیصلے کے لیے لویا جرگہ طلب کیا۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر نے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے لویا جرگہ طلب کرنے کے اقدام کو بے سود قرار دیا اور کہا ہے کہ اگر قانونی پابندیوں کے باعث صدر غنی کو قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار نہیں تھا تو انہوں نے دیگر مجرم قیدیوں کو کیوں رہا کر دیا۔ سید اکبر کہتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق 3 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور طالبان اس پر توسیع پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن افغان پارلیمان کے ایک رکن گل رحمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی تاریخ میں جرگے کا اہم رول رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ جرگہ اس بار بھی قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دے گا۔ قانونی ماہر عبدالسبحان مصباح کا کہنا ہے کہ طالبان کے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں فیصلے کے لیے لویا جرگہ کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں اور وہ قانونی معاملات پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، تاہم قومی افہام و تفہیم کی ہائی کاؤنسل نے امید ظاہر کی ہے کہ لویا جرگہ امن کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ نیوز شو سن رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ امریکہ کا آئندہ صدارتی انتخاب طے شدہ شیڈیول کے مطابق رواں سال 3 نومبر کو ہی منعقد ہوگا۔ عمیر بن ریاض کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے بھی صدارتی انتخاب میں تاخیر کے کسی بھی امکان کو مسترد کیا ہے۔ صدر کے مشیران کے یہ بیان بظاہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتخابات کے التوا کی سوال نما تجویز کے اثرات کم کرنے کی کوشش لگتے ہیں، جس پر امریکہ کے سیاسی حلقوں میں گزشتہ ہفتے سے بحث جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا کی وبا کے باعث انتخابات کو ملتوی کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ صدر کے اس تجویز نما بیان کو کانگریس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے قائدین نے فوراً ہی مسترد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ میں تبدیلی کا اختیار کلی طور پر کانگریس کے پاس ہے۔ کانگریس رہنماؤں کی جانب سے صدر کی اس تجویز کو مسترد کیے جانے کے باوجود امریکہ کے سیاسی حلقوں اور ذرائع ابلاغ میں صدر کے اس بیان پر بحث کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تاہم اتوار کو ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے کہا کہ صدر نے جب انتخابات ملتوی کرنے کی بات کی تھی تو ان کا اصل مقصد ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا تھا۔ ٹی وی چینل سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں بات کرتے ہوئے مارک میڈوز نے کہا کہ انتخابات 3 نومبر کو ہی ہوں گے اور صدر انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک مشیر جیسن ملر نے بھی اتوار کو فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے الیکشن میں کسی تاخیر کے امکان یا تجویز کو مسترد کیا۔ جیسن ملر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات طے شدہ شیڈول کے مطابق 3 نومبر کو ہی ہوں۔ واضح رہے کہ کرونا کی جاری وبا کے باعث اس بار انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں کی شرح معمول سے کہیں زیادہ رہنے کا امکان ہے، جس پر صدر ٹرمپ مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدر کا موقف ہے کہ ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں کے باعث انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ البتہ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر اس دعوے کے حق میں تاحال کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اتوار کو ٹی وی شو کے دوران جب وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف سے پوچھا گیا کہ کیا صدر کی جانب سے انتخابات کے التوا کی تجویز پیش کرنا غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا۔ البتہ مارک میڈوز کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر انتخابات میں 100% ووٹ ڈاک کے ذریعے ڈالے جائیں گے تو کیا انتخابات کے نتائج 3 نومبر کو سامنے آ سکیں گے۔ مارک میڈوز کے بقول ان کا تو خیال ہے کہ اس صورت میں انتخابات کے نتائج کا اعلان 1 جنوری تک بھی نہیں ہو سکے گا۔ کرونا کی وبا کے پیش نظر امریکی ریاستوں کے حکام کروڑوں ووٹرز تک ڈاک کے ذریعے بروقت بیلٹ پیپرز پہنچانے اور ان کی بروقت واپسی کے لیے انتظامات میں مصروف ہیں تاکہ ان بیلٹ پیپرز کو وقت پر گنا جا سکے۔ کئی ریاستوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات کے دن کے بعد موصول ہونے والے ان تمام بیلٹ پیپرز کو بھی نتائج میں شامل کریں گی جن پر 3 نومبر کی تاریخ کا ٹکٹ لگا ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور ان کے مشیران کا موقف ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں انتخابی نتائج غیر ضروری تاخیر کا شکار ہوں گے۔
اور اب پیش ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی دیکھنے میں رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں نئے مریضوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، جبکہ پہلے سے موجود مریضوں کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیسٹوں کی شرح کو کم کرنا اور بہتر حکومتی حکمت عملی کرونا وائرس کی صورتحال میں کمی کی اصل وجوہات ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال گزشتہ کئی ہفتوں سے بہتری کی طرف چل رہی ہے۔ جو کیسز خود سے لیبارٹریوں میں آ رہے ہیں یا ہسپتالوں میں آ رہے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ کرونا وائرس کے بارے میں مثبت ٹیسٹ آنے والوں کی شرح میں بھی گزشتہ کئی ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر کمی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ اس وقت پاکستان بھر کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے، اور وہ مریض جو آکسیجن بیڈز پر ہیں یا وینٹیلیٹرز پر ہیں ان کی تعداد بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔
یہ جو کوآرڈینیٹنگ میکانزم تھا نا این سی او سی کے اندر، آتی ایک یہ تو بہت اہم چیز تھی، دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ تھی جس کو لوگ ٹی ٹی کیو کا نام دیتے تھے، لیکن بیسکلی وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے۔ اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم تھی اس ساری چیز میں، وہ یہ ٹارگیٹڈ یا اسمارٹ لاک ڈاؤنز تھے۔
یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق پاکستان میں نئے کیسوں کی تعداد میں کمی تو ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ ٹیسٹوں کی شرح میں کمی بھی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن یہ وائرس ابھی پوری طرح سے پاکستان میں ختم نہیں ہوا اور مستقبل میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ مریضوں کی تعداد بڑھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔
جو انڈو پاکستانی ہیں وہ تھوڑے سے پروٹیکٹڈ ہیں، دوسرا ہماری خواتین زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور دوسرا یہ ہے کہ صفائی ظاہر ہے ہماری دین کا حصہ ہے، اور تیسرا میرا خیال ہے لوگ، کیونکہ میڈیا نے کافی کیا تھا، تھوڑا بہت فرق پڑا تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے وہ فرق، کچھ ٹیسٹوں کی ہی کمی کر دی، تو جب ٹیسٹ کم کریں گے تو ظاہر ہے
کرونا وائرس کے بارے میں قدرے بہتری کی صورتحال کے باعث حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں فوری طور پر اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن 5 اگست کی بجائے 3 اگست سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 36 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 36,746 ہو گئی ہے، جبکہ وزارت کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 1,288 ہے۔ افغانستان کے نگران وزیر صحت ڈاکٹر احمد جواد عثمانی نے صوبہ بلخ میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان میں COVID-19 کیسز کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن وبا ابھی بھی ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور اگر عوام نے وزارت صحت کے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا تو وبا کی دوسری لہر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,80,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اموات 6,88,000 سے زیادہ ہیں۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبورن میں کرونا وائرس کے کیسز کو بڑھنے سے روکنے کی خاطر بدھ کے روز سے 6 ہفتوں کے لیے غیر ضروری کاروبار دوبارہ بند کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے ریاست وکٹوریا میں COVID-19 کے 429 نئے کیسز اور 13 اموات کی اطلاع دی ہے، ان میں میلبورن میں سامنے آنے والے کیسز بھی شامل ہیں۔ شہر کے زیادہ تر اسٹوروں کی بندش کے علاوہ تعمیرات اور گوشت کے پیداواری کارخانوں کو بھی جمعے کے روز سے اپنا کاروبار محدود کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریاست وکٹوریا نے اتوار کے روز کرونا وائرس کی وبا کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے آج پیر کے روز کہا کہ ریاست وکٹوریا کے جن کارکنوں کے پاس تنخواہ کے ساتھ بیماری کی رخصت موجود نہیں، اور وہ $1,000 کی امدادی رقم وصول کرنے کے اہل ہوں گے۔ دنیا بھر میں 1,80,00,000 کرونا وائرس مریضوں کی 1/4 تعداد امریکہ میں ہے۔ آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان کے درمیان بے روزگار امریکیوں کے لیے مزید امدادی پیکج کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امدادی پیکج کے پہلے مرحلے میں روزگار کھو بیٹھنے والوں کو $600 فی ہفتہ بے روزگاری الاؤنس فراہم کیا گیا۔ اس الاؤنس کی مدت گزشتہ ہفتے ختم ہوئی ہے۔ امریکہ میں جون کے مہینے سے کرونا وائرس نے پھر شدت سے سر اٹھایا، جس کے بعد امریکہ کی متعدد ریاستوں کی انتظامیہ نے بعض پابندیاں دوبارہ نافذ کر دیں جو اس سے قبل کاروبار بحال کرنے کے لیے اٹھائی گئی تھیں۔ فلپائن میں بھی کرونا کیسز کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا اور 5 دیگر گنجان آباد ضلعوں میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی گئی ہیں۔ برلن میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے عالمی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کی جانے والی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں سے لوگوں کے حقوق اور آزادیاں سلب ہوئی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد 17,000 کے لگ بھگ تھی اور ان میں لبرل آئین سے وفاداری رکھنے والے اور ویکسین کے مخالف سرگرم کارکن شامل تھے. مظاہرین میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد بھی محدود تعداد میں شامل تھے, جنہوں نے قدیم امپیریل سیاہ سفید اور سرخ پرچم اٹھائے ہوئے تھے. یہ مظاہرہ مائیکل بالوگ کی اپیل پر ہوا, جو ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ریلیاں منظم کرتے رہتے ہیں. وہ جرمنی کے ایک جنوبی شہر کے میئر کا انتخاب لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. پولیس نے مظاہرے کے منتظمین کے خلاف ایک درخواست دائر کی, جس میں کہا گیا کہ وہ لوگوں سے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی پابندی کروانے میں ناکام رہے. مرکزی دھارے کے سیاستدانوں نے بھی اس مظاہرے کے انعقاد پر نکتہ چینی کی ہے. جرمنی نے آغاز میں کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی, لیکن کچھ عرصے سے یہ مہلک وبا وہاں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, جسے روکنے کے لیے حکومت پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جرمنی میں اب تک 2,00,000 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں, جبکہ اموات کی تعداد 1,000 کے لگ بھگ ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیام گاہ کے سامنے ہونے والے ایک مظاہرے کو پولیس نے طاقت استعمال کرتے ہوئے منتشر کر دیا. مظاہرین نیتن یاہو کی کرونا وائرس بحران نمٹنے کی ناکامی اور بدعنوانی کے الزامات پر ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. اسرائیلی پولیس نے اتوار کی صبح یروشلم میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا. ہفتے کی شام سے ہزاروں مظاہرین یروشلم کے مرکزی چوک میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے. 2011 کے بعد سے یہ مظاہرین کا سب سے بڑا اجتماع تھا. اس وقت کا احتجاج اسرائیلی عوام نے مہنگائی کے خلاف کیا تھا. ایک عرصے سے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں وزیر اعظم کے ساحلی بنگلے کے باہر کئی چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی کیے جا چکے ہیں, مگر یہ مظاہرہ تعداد اور طوالت کے اعتبار سے بڑا تھا. ہفتے کی شام سے شروع ہونے والا یہ مظاہرہ اتوار کی صبح اس وقت تک جاری رہا جب تک پولیس نے طاقت استعمال کرتے ہوئے اس مجمع کو منتشر نہیں کر دیا. ابھی تک کسی کی گرفتاری کی اطلاع نہیں ملی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طوفان اسیاس کے پیش نظر جنوب مشرقی ریاست نارتھ کیرولائنا میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا ہے. کاشف افغان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد وفاقی حکومت کو طوفان سے متاثر ہونے والے قصبوں اور شہروں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے فوری طور پر وسائل مختص کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کے پیش نظر امریکہ کی مشرقی ساحلی پٹی پر شدید بارشوں اور تیز آندھی کا خطرہ ہے. بحر اوقیانوس میں بننے والا طوفان پیر کی شب اس مقام پر ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے جہاں ساؤتھ اور نارتھ کیرولائنا کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ کے نیشنل ہوریکن سینٹر کے مطابق اس سے قبل طوفان اتوار اور پیر کی درمیانی شب فلوریڈا اور پیر کی دوپہر جارجیا سے گزرے گا. قوی امکان ہے کہ اس دوران طوفان کا مرکز سمندر میں ہی رہے گا اور وہ ساحل سے نہیں ٹکرائے گا. طوفان کے باعث ان ریاستوں کی ساحلی پٹی میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے, جس سے نمٹنے کے لیے حکام تیاریوں میں مصروف ہیں. طوفان کے باعث فلوریڈا میں حکام نے ساحل پارکس اور دیگر عوامی مقامات بند کر دیے ہیں, جبکہ شیلٹر ہومز کھول دیے گئے ہیں. طوفان کے باعث فلوریڈا میں ہزاروں گھروں کو بجلی کی ترسیل بھی منقطع ہو گئی ہے, جبکہ ریاست کے گورنر رون ڈی سانتیس نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کم از کم ایک ہفتے کا راشن پانی اور ادویات ذخیرہ کر لیں. اتوار کی شب ایس ایس کے زیر اثر چلنے والی ہواؤں کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ساحل سے ٹکرانے کے وقت تک طوفان کی شدت میں کمی آنے کا امکان نہیں. طوفان کے زیر اثر مشرقی ساحلی پٹی پر 7 سے 15 سینٹی میٹر تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. حکام نے مشرقی ساحلی پٹی پر واقع فلوریڈا سے ڈیلاور تک کے ساحلی علاقوں کے مکینوں کے لیے طوفان کی وارننگ جاری کی ہے. اس سے قبل ایس آئی ایس پورٹو ریکو اور ڈومینک ریپبلک میں کافی نقصان کر چکا ہے, جہاں مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
2 امریکی خلا باز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں 2 ماہ گزارنے کے بعد اتوار کے روز بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے. انہوں نے یہ خلائی سفر پہلی بار ایک پرائیویٹ خلائی راکٹ سپیس ایکس کے ذریعے کیا اور سپیس ایکس کے خصوصی کیپسول ڈریگن کے ذریعے سہ پہر کے وقت خلیج میکسیکو میں اترے, جہاں انہیں لینے کے لیے سپیس ایکس کا عملہ موجود تھا. خلا باز رابرٹ بیکن اور ڈگلس ہرلی ایک ایسے موقع پر فلوریڈا کے مغربی ساحل کے قریب خلیج میکسیکو میں اترے جبکہ ہریکین ایس آئی ایس کی تند و تیز ہوائیں اور تیز بارشیں بحر اوکیانوس کے جنوبی ساحل پر واقع فلوریڈا کی جانب بڑھ رہی ہیں. ان دونوں خلابازوں نے مئی میں فلوریڈا سے پرواز کی تھی. وہ 2011 کے بعد سے امریکی سرزمین سے خلائی مشن پر جانے والے پہلے خلاباز ہیں. بیگن اور ہارلی ڈریگن نامی خلائی کیپسول میں سوار ہوئے تھے جس کی رفتار 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن زمین کے کرہ فضائی میں داخل ہونے کے ساتھ اس کی رفتار گھٹ کر 560 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی، لیکن جب وہ سمندر کی سطح سے ٹکرایا تو اس کی رفتار محض 24 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی تھی۔ سمندر میں ان کی مدد کے لیے 40 سے زیادہ افراد پر مشتمل عملہ موجود تھا، جن میں ڈاکٹر اور نرسیں بھی شامل تھیں تاکہ وہ خلابازوں کی زمین پر واپسی پر ان کا طبی معائنہ کر سکیں۔ اسپیس ایکس کی لانچنگ سے پہلے امریکہ حالیہ برسوں میں اپنے خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچانے اور واپس لانے کے لیے روسی راکٹوں پر انحصار کرتا رہا ہے۔ اسپیس ایکس کمپنی اپنا اگلا راکٹ ستمبر کے آخر میں بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے ذریعے 4 خلاباز انٹرنیشنل اسپیس سینٹر بھیجے جائیں گے جو وہاں 6 مہینے تک کیمپ کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دہشت گردوں کی مالی معاونت کا قلاقمہ کرنے والے ادارے یا TFTC کے ذریعے امریکہ اور خلیج کے شراکت کار اس بات میں تعاون کرتے ہیں کہ مشرق وسطی اور دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کو روکا جائے۔ 7 ارکان جن میں سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور امریکہ شامل ہیں، مالیاتی امور سے متعلق انٹیلیجنس کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ ایسی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا جا سکے جن سے ان شریک ملکوں کی قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ 2017 میں اپنے قیام کے بعد TFTC نے دنیا بھر میں 60 سے زیادہ دہشت گردوں اور تنظیموں کے خلاف 5 مرتبہ مشترکہ طور پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران وسیع بنیاد پر دہشت گرد تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ICS اور اس سے منسلک تنظیمیں مثلاً القاعدہ، ایران کے پاسداران انقلاب، لبنانی حزب اللہ اور طالبان شامل ہیں۔ ابھی حال ہی میں TFTC نے 6 ایسے افراد اور تنظیموں کو نامزد کرنے کا اعلان کیا جو ICS سے منسلک تھیں۔ یہ ان کوششوں کا حصہ تھا جن کا مقصد یہ تھا کہ عالمی سطح پر مالی امداد کی ICS کی صلاحیت کو زخم پہنچائی جائے۔ ان تعزیرات سے شام میں قائم مالی خدمات مہیا کرنے والے 3 کاروباروں پر اثر پڑا، ان میں الحرم ایکسچینج، تواصل کمپنی اور الخالدی ایکسچینج، اور ICS سے منسلک مالی سہولت کار عبد الرحمن علی حسین الاحمد الراوی، اور افغانستان میں قائم نجات سوشل ویلفیئر تنظیم اور اس کے ڈائریکٹر سید حبیب احمد خان شامل ہیں۔ ان افراد اور تنظیموں پر انتظامی حکمنامے 13224 کے تحت پہلے ہی امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ ان کی تمام املاک اور اثاثوں پر جو امریکہ میں موجود ہیں یا امریکی لوگوں کے قبضے یا کنٹرول میں ہیں لازماً روک لگا دی جائے گی، اور ان کی اطلاع غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر OFAC کو دی جائے گی۔ OFAC کے قواعد کے تحت عمومی طور پر اس بات کی ممانعت ہے کہ امریکیوں کی جانب سے یا امریکہ کے اندر کسی قسم کا بھی ایسا لین دین نہ کیا جائے جس کا تعلق ایسے افراد کی املاک یا کسی املاک میں ان کے مفادات سے بنتا ہو۔ امریکی وزیر خارجہ منوچن نے TFTC کے ان اقدامات کو اجاگر کیا جن کا مقصد دنیا بھر میں دہشت گردوں کی مالی امداد کو روکنے کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنا ہے۔ TFTC نے امریکہ اور اس کے خلیجی شراکت کاروں کو قریب کر دیا ہے تاکہ وہ مشترکہ علاقائی خطرات کا سامنا کر سکیں اور پائیدار صلاحیت حاصل کر سکیں جن سے کسی جگہ بھی سرگرم دہشت گردی کے مالی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ ٹی ایف ٹی سی کی پابندیاں ان افراد اور کاروبار کے لیے مزید انتباہ کا کام دیتی ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کرتے ہیں یا ان کی مادی طور پر معاونت کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان منشیات کے کاروبار کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ خاص طور سے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ان امور سے متعلق پاکستان کے وزیر مملکت شہریار آفریدی سے ایک خصوصی انٹرویو میں گفتگو کی ہے۔ آئیے پیش کرتے ہیں ان کی رپورٹ۔
یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت تو جو نارکاٹکس کی سچویشن ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی اب استعمال ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے تھرو پاکستان، اس کے سلسلے میں آپ کی جو منسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے؟
الحمدللہ 2007 سے پاکستان اوپی فری ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، پاکستان کا مختلف سالوں میں جو وہ پروسیکیوشن ریٹ ہے مور دین 90% ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف وہ منشیات جو پکڑے گئے ہیں مختلف کیٹیگریز میں مختلف سالوں میں نمبر ون رہا ہے۔ دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ، لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ اینٹی نارکوٹکس فورس فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے۔ تو اب الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تھرو ایئر، تھرو سی، تھرو لینڈ، نہ صرف ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز کے تھرو بلکہ اینٹی نارکوٹکس فورس، اس کے علاوہ رینجرز، اس کے علاوہ میری ٹائم فورس، اسی طرح اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، کسٹمز، تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں، فیڈریٹنگ یونٹس کی پولیس، تمام کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر نہ صرف جوائنٹ آپریشنز کیے، ان تمام روٹس کو، ان وہ تمام سیف روٹس جو پہلے بنے تھے ان کو بند کیا۔
پرسپشن یہ ہے پاکستان کے تھرو نارکوٹکس جاتے ہیں، اس پرٹیکولر پوائنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟
2611 کلومیٹر کے بارڈر پہ جو فینسنگ ہے اور وہ تمام ایریاز جہاں سے یہ مختلف قسم کی منشیات سمگل ہوتی تھی، ایک تو رائٹ دیر اس تمام اس بارڈر پہ ڈیورنٹ لائن پہ فینسنگ کے بعد ایک تو ایک پرو ایکٹیو میکینزم کے تھرو لا انفورسنگ ایجنسیز اور تمام سیکورٹی فورسز کے تھرو، ایک تو وہاں پہ پیٹرولنگ، وہاں پہ فینسنگ۔ ہم نے سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں، چاہے وہ خاص کر بائی روڈ، اس پر سکینرز لگے ہوئے ہیں، پرو ایکٹیو میجرز ہیں۔
پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بھی بہت بڑی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں، اسٹوڈینٹس جو ہیں، وہ عادی ہو گئے ہیں اور منشیات استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟
یہ صرف پاکستان کا فینومینا نہیں ہے، پوری دنیا میں اسکول اور کالجز میں نمبر ون اکیڈیمیا کو، ان کے اونرز کو آن بورڈ لیا، اس کے اندر جو کینٹین ہے، جو ان کا سپورٹ سٹاف ہے، اس کے 2 کلومیٹر کے ڈائے میں جتنے ٹک شاپس ہیں، ان بچوں کے ذریعے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے ہر لیول پر سول ڈریسز میں بندے پلانٹ کیے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب سپلائی روٹس آپ کاٹیں گے، جب آپ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، پھر پرائسز بھی بڑھیں گی اور ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور اس ٹیسٹ کیس کے لیے ابھی ہم جوڈیشل لیول پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، جوڈیشل لیول پہ سیویئر پنشمنٹ ہم نے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے یہ کہ جی اس میں سیویئر پینلٹیز، سیویئر پنشمنٹس آئیں، تاکہ وہ لوگ جو اس میں رسپانسبل ہوں اس کو کیفر کردار اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ہم پیرنٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو کہ جس کو لانچ کیا پرائم منسٹر نے، اس ویب سائٹ میں وہ بچے جن کے طور طریقے، ان کے مختلف حرکات اور سکنات، اسی طرح وہ کانٹیکٹ نمبر کہ آپ نے کس نمبر پہ اپروچ کرنا ہے، پھر اسی طرح ہم ایک اور ایریا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ان سکولوں میں، ان کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہم نے باقاعدہ ان کے سٹاف اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک ایسا پرو ایکٹیو انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل جس یونیورسٹی اسکول کالج کا بچہ خدا نہ خواستہ ڈرگ ہی ہوتا ہے تو اس کو ایکسپیل نہیں کیا جائے گا. اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہر صوبے میں ہیلتھ منسٹری ہے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد میجورٹی جو خاص کر صحت جو ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہو, رورل ہیلتھ سینٹر ہو, اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو تمام ہاسپٹل میں, جس طرح کارڈیک وارڈ ہے, جس طرح مختلف وارڈز ہیں, اسی طرح ریہیب سینٹر بنایا جائے جہاں پہ فری میڈیسنز ہوں, لوگ بچوں کی ٹریٹمنٹ اور ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. تو ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں جس کو ایٹ آل لیول, اور یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا کام نہیں ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر چلانا, یہ متعلقہ صوبائی حکومتوں اور فیڈریٹنگ یونٹس کا کام ہے.
یہ تھے شہریار آفریدی جو کہ پاکستان میں وزیر مملکت ہیں, انسداد منشیات کے شعبے کے. خیال رہے کہ پاکستان میں باہرین کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں نوجوان بچے اور بچیاں ان منشیات کی عادت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کوشش کر رہی ہے. شہریار آفریدی اس کی تفصیلات بتا رہے تھے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے اب تک بہت سی ابتدائی معلومات تبدیل ہو گئی ہیں. ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ اس وائرس سے بچے متاثر نہیں ہو رہے, مگر اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بچوں کی ایک بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہو رہی ہے. اس کی مثال امریکہ کی دو ریاستوں فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں سامنے آئی. خاص طور پر فلوریڈا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہزاروں بچے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے. ساتھ ہی امریکہ میں اسکول کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں طبی ماہرین کیا کہتے ہیں, سنتے ہیں منظر کی اس رپورٹ میں.
ریاست فلوریڈا میں ڈاکٹر ابرار سلیم سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جا رہا تھا کہ بچوں میں کرونا وائرس انفیکشن بہت کم ہے, مگر فلوریڈا میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں یہ جو ایک کچھ رپورٹس ایسی آئی تھی کہ بچوں میں COVID-19 نہیں ہوتا, تو دیز ور آل فالس رپورٹس, کیونکہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو اسکول بند ہو گئے اور اکثر بچے گھروں پہ تھے. اور فلوریڈا میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جب لاک ڈاؤن کو اوپن کیا فلوریڈا میں گورنر رون ڈی سانتیس نے, تو اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس جاب پہ چلے گئے. جب وہ جاب پہ گئے پیرنٹس, جب واپس گھر میں آئے تو ان سے بچوں کو بھی انفیکشن اسٹارٹ ہوئی. اور فلوریڈا کے جو نمبر ہیں وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جیسے باقی نمبر بڑھے, اسی طرح بچوں میں بھی وہ نمبر کافی بڑھ گئے. اور جو ہمارا جو ٹوٹل کیس ہے بچوں کا تقریباً فلوریڈا میں 31,000 پلس بچے جو ہیں وہ پازیٹیو آ چکے ہیں. اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کتنے آپ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں, یعنی پازیٹیوٹی ریٹ کتنا ہے. تو بچوں میں پہلے تو بہت کم تھا, 5-6% سے کم تھا, لیکن ان دا لاسٹ فیو ویک پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ جو ریٹ ہے وہ فلوریڈا کا تقریباً 14-15% اور کچھ اسٹیٹس میں, کچھ کاؤنٹیز میں تو اور بھی زیادہ ہو گیا.
تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کہ جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں ویسے چھوٹے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں؟
جی بالکل, جیسے بڑے بیمار ہو رہے ہیں وہی چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں. اور بچوں میں امیون سسٹم کا جو ریسپانس ہے وہ بڑا ایک فریش اور فلیکسیبل ہوتا ہے, تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اس وائرس کو زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹوٹل ڈیتھ جو ہیں ابھی وہ صرف 5-6 کے قریب ہیں, 5 کے قریب ڈیتھ ہیں جو کہ رپورٹ ہوئی ہیں, شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہو, لیکن پھر بھی یہ بہت لو نمبر ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے اندر سیویئر کمپلیکیشن نہیں ہوتی.
تو ان کی علامات بھی وہی ہوتی ہیں جو کہ بڑوں میں ہوتی ہیں؟
میرے پاس جو پیشنٹ آئے ان میں بڑوں میں اکثر جو علامات تھیں وہ تھیں, بچوں میں وہ نسبتاً کم تھیں. جیسے کہ اگر گلا خراب ہے یا فیور ہے, تو میرے پاس ایک ہماری پیشنٹ جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ کام کر رہی تھی جو کہ سیکیورٹی یا جو پی ایس اے میں, تو وہ جب گھر لے کر آئیں تو ان کے تینوں بچوں کو ہو گیا, لیکن بچپن اور بچوں کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا, لیکن ان بچوں کو جو صرف ایک جو علامات میں سے ایک یہ تھی کہ ان کو جسم پہ چھوٹا سا یعنی دانے کی طرح کا نا ریش ہوا اور ان کو فیور یا وہ کچھ نہیں ہوا, تو وہ تینوں بچے جب میں نے ایک ہفتے کے بعد ان کو فالو اپ کیا تو وہ صحیح تھے, وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. اچھا وہ کم ہوتا ہے کیونکہ بڑوں میں یہ جو انفیکشن ہے یہ لنگز میں جا کے اور وہ جو ایک کلاسک جو گراؤنڈ گلاس اس کو کہتے ہیں نمونیا کرتا ہے یا چیسٹ پین اور اس کے ساتھ جو ہے آکسیجن, تو بچوں میں وہ بھی سمپٹم شکر اللہ کا کہ کم ہے لنگز کے بھی.
ٹھیک, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. ڈاکٹر آفتاب ناز, کیلیفورنیا میں کیا صورتحال ہے آپ بتائیے گا؟
کیلیفورنیا میں بھی کافی کیسز ہو رہے ہیں بچوں میں, لیکن خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ بچے زیادہ بیمار نہیں ہو رہے اس بیماری کی وجہ سے, ان پہ زیادہ نقصان نہیں ہو رہا, یہ زیادہ ہائی رسک نہیں ہے, بچے جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے پاس 2 مہینے کا بچہ ہے, اس کو بھی کووڈ ہوا ہے اور 20-21 سال تک, میں نے ہم دیکھتے ہیں 20 سال کی عمر تک, ان میں سے کئی بچوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جو ٹین ایجرز ہیں وہ تو باہر چونکہ جا رہے ہیں لائک بارز اینڈ دوسرا کوئی پارٹیز میں, تو ان کو وہاں سے ہو رہا ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ظاہر ہے وہ گھر سے باہر نہیں جاتے, ان کو پیرنٹس سے ہو رہا ہے.
اچھا, بچوں کو تو ویسے بھی نزلہ, زکام, کولڈ جیسے سمپٹمز اور بخار ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہر بچے کا ٹیسٹ کروانا چاہیے جب ایسا ہو؟
نہیں, ایسے ہے کہ جب بچے جس کو بخار ہو اور ساتھ ایک آدھ سمپٹم اور ہو, کھانسی ہے یا نزلہ ہے, اور ان کو ہم اور بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے کل میرے پاس بچی آئی ہے, پرسوں اس کو بخار تھا, بخار کے ساتھ اس کو کوئی اور سمپٹم نہیں تھے, تو اس کی پیرنٹس کمپلین کر رہے تھے کہ شاید اس کو کرونا ہو, آپ ٹیسٹ کروائیں. تو ہم نے اس کا یورین ٹیسٹ کیا, اس میں یورین میں انفیکشن نکلی, بلڈ ٹیسٹ کیا تو بلڈ میں انفیکشن تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کووڈ کی وجہ سے ہوتا تو یورین انفیکشن موسٹ لائکلی نہ ہوتی. تو چونکہ کوئی اور سمٹم تھے اس کے, کوئی اور پرابلم نکل آئی, اس لیے ان کو ٹیسٹ نہیں کروایا. لیکن جن بچوں کو بالکل کوئی اور مسئلہ نہیں ہو, ان کو صرف بخار ہے, تھوڑی کھانسی ہے, اور آج کل کے موسم میں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیک کروا لیں.
تو ویسے ڈاکٹر صاحب, ماں باپ کو کتنے دن انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ بخار کے لیے کہتے ہیں کم از کم 4 دن دیکھیں بچے کو, تو آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, میں تو وہی ریکمینڈ کہ بھائی ودن 24 آورز بچے کو دکھائیں, وہ کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی کووڈ ہو یا کوئی سمپل پرابلم ہو, کچھ سیریس بھی ہو سکتا ہے پرابلم, تو جلدی وقت پہ اس کو پکڑنا زیادہ بہتر ہے.
صحیح. ڈاکٹر ابرار سلیم, آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں اسکول کھول دیے جائیں, تو آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ آپ تو بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی صورتحال سے بھی واقف ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
ہم لوگ جو اکثر پیڈیاٹریشن ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں کہ اسکول کو اوپن کیا جائے یا بچوں کو انکریج کیا جائے, جبکہ انفیکٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ اگر 15% ہے یا 20% ہے. جیسے مائمی ڈیڈ میں جو ہے وہ تقریباً 20% کے قریب بچوں کا پازیٹیو ریٹ ہے, جو کہ بہت ہائی ہے. جب اسکول کھلیں گے تو دیکھیں, اگر بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوری احتیاطی تدابیر نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بچے جو ہیں 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے, وہ ہر وقت ماسک پہنے رکھیں, ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں, یہ تو تقریباً بالکل ہی ناممکن بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی جان خطرے میں ہے, حالانکہ less than 1% چانس ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر میں لے کر آئیں گے تو ان کے پیرنٹس اور خاص کر گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے نا, یہ بہت سیویئر خطرہ ہوگا کہ وہ COVID-19 کے بیمار ہو جائیں, اس سے ان کی سخت بری حالت بلکہ ان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے. تو میری ایڈوائز جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں اپنی پریکٹس کے اندر یہی کہا ہے کہ اگلے 2 مہینے بچوں کو نہ بھیجا جائے.
ٹھیک, ڈاکٹر آفتاب ناز, آپ بتائیے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا اسکول کھول دیے جانے چاہیے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے جو ہے نا, جو اسکول کے باہر ہیں وہ بہت بور ہو رہے ہیں. میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ, کیا کرے, ہم بور ڈاکٹر, ہم بور, کیونکہ وہ کوئی کام ہی نہیں ہے گھر پہ. اوکے, پیرنٹس بھی بور ہو رہے ہیں, ساتھ بور کے کیا پیرنٹس پھنسے ہوئے ہیں بےچارے, وہ جو کام کرنے والے پیرنٹس ہیں وہ کام پہ نہیں جا سکتے کہ بچوں کو کہاں پہ چھوڑیں گے. تو بچوں کو اسکول میں جانا تو ہے ضروری, لیکن اس کی رسک ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لگ جائے گا, وہ زیادہ رسکی نہیں ہے کیونکہ بچے اتنے سخت بیمار نہیں ہوتے جیسے پہلے میں نے عرض کیا. لیکن اسکول ٹیچرس جو کہ بزرگ بھی ہیں, ان کو پرابلم بھی ہے, وہ ہائی رسک ہے, تو ان کو بچانا ضروری ہے.
تو اس کا جو بیسٹ طریقہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول کو آدھا کر دے, جیسے چند بچے صبح کے سیشن میں اور چند بچے دوپہر کے سیشن میں, تاکہ وہ ایک سم بہت زیادہ بچے اسکول میں نہ ہوں.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آخر میں میں جاننا چاہوں گی کہ بڑے جو احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں وہی بچوں کے لیے بھی ضروری ہیں؟
جی ہاں, کیونکہ انفیکشن کی جو اسپریڈ ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے وہ تو وہی ہیں, اور اس میں بھی پھر ماسک کا پہننا, ہاتھوں کا صاف رکھنا اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ابرار سلیم اور ڈاکٹر آفتاب ناز. آپ کا مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں ویکسین کی تیاری کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں. اس وبا سے جلد نمٹنے کے لیے تشخیص کا مرحلہ بہت اہم ہے. اس مقصد کے لیے جرمن فوج نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے اور وہ کتوں کی مدد سے کرونا وائرس کا پتہ لگا رہی ہے. تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
جرمنی کے المن اکیڈمی میں فوجی تربیت کاروں نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک نئے ہتھیار کا تجربہ کیا. جرمن وزیر دفاع کے مطابق کتوں کی تربیت کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا پہلا ہے.
یہ اسکول ہماری فوج کے علاوہ عالمی نقطۂ نظر سے بھی منفرد ہے. یہاں نہ صرف انسانوں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کتوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے.
یہ کتے حقیقی وائرس کو تو سونگ نہیں سکتے, تاہم اس کی وجہ سے انسانی لعاب میں ہونے والی بائیو کیمیکل تبدیلیوں کو جانچ سکتے ہیں. یہ کتے ایک چھوٹے سے قطرے سے بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں.
آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا کتوں کی مدد سے کووڈ 19 کی تشخیص کی جا سکتی ہے. وہ سونگ کر وائرس کی نہیں بلکہ اس سے لعاب میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں.
جرمن وزیر دفاع کے مطابق اگرچہ تجربات حوصلہ افزا ہیں, تاہم ان پر مزید تحقیق جاری ہے.
میں اگلا اقدام واضح کرنا چاہوں گی, جیسے کرونا وائرس اور فلو میں تفریق کرنا اور فعال وائرس کے حامل افراد کی نشاندہی کرنا وغیرہ. مزید تحقیق کے بعد ہی ہم واضح نتائج جاری کرنے کے قابل ہو سکیں گے.
فوجی کتوں کے تربیت کار ہینوور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کتوں کی مختلف اقسام پر تحقیق کر رہے ہیں. وائرس زدہ لعاب کی صحیح نشاندہی کرنے پر ان کتوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے. عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں, جہاں ہائی کورٹ نے چڑیا گھر سے منتقلی کے دوران جانوروں کی ہلاکت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل اور معاون خصوصی امین اسلم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. عدالت نے سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو ریاستی نمائندے جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے. اسلام آباد کا مرغزار چڑیا گھر اس سال تک کیسے پہنچا, بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آصم علی رانا.
دامنے کو بچوں کے پارک پلے لینڈ کے درمیان واقع مرغزار چڑیا گھر سال 1978 میں میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام بنایا گیا, لیکن اس وقت تمام اختیارات کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہونے کے باعث سی ڈی اے ہی اس چڑیا گھر کی دیکھ بھال کرتا رہا. سال 2015 میں اس چڑیا گھر کو میونسپل کارپوریشن کے حوالے کر دیا گیا. اسلام آباد کے ڈپٹی میئر ذیشان شاہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. ہمیں جانوروں کی خوراک کے لیے مخصوص فنڈ بھی نہ جاری کیے گئے جس کی وجہ سے چڑیا گھر بدحال ہوا.
صرف وہ سیاسی انتقام پورا کرنے کے لیے کبھی کورٹ کیسز, کبھی کیا, حالانکہ نائل بننے آپ دیکھیں کبھی آگ لگا کے شیر کو شفٹ کر رہے ہیں, کبھی کیا. حالانکہ ہمارا ہم لوگ تو بڑا ٹرینڈ ہے جی, وہ تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو کیئر بھی کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا جی. ہم تو ہمارے بلکہ کورٹ سے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کم از کم جیسے پہلے چل رہے ہیں اسی طرح ایم سی آئی کے سپورٹ کریں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے لائیں گے تو بالکل ہی نائن لوگ ہیں.
حالیہ دنوں میں جانوروں کی منتقلی کے دوران شیروں کے پنجروں میں آگ لگائی گئی جس سے ایک شیر ہلاک ہو گیا اور منتقلی کے دوران ایک شیرنی گردن ٹوٹنے سے ہلاک ہو گئی. اس بارے میں ان کی منتقلی کے ذمہ دار اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سخاوت علی کہتے ہیں کہ ان جانوروں کی منتقلی کی ذمہ داری پرائیویٹ پارٹی کو دی گئی جو اس کے ذمہ داران ہیں.
شیروں کی آگ لگانے والا معاملہ ہے, لڑکے ان کے تھے پرائیویٹ بریڈنگ فارم والے, انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یار جو ہے ہم لوگ نیل گائے کی شفٹنگ کی طرح تھے, انہوں نے کوئی اپنا دیسی طریقہ جو ہے نا وہ استعمال کیا, تو اس دیسی طریقے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے آگ کو آگ کی وجہ سے انہوں نے ٹریپ کیج کے اندر جانے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا, اور پیچھے سے اسی دوران ایم سی اے کا جو اسٹاف تھا انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنا لی. چیز
इस चिड़ियाघर में मौजूद हाथी कामन की हालत इजार से पहले ही लोग परेशान थे जिसे कंबोडिया भिजवाने का फैसला किया गया है लेकिन इस दौरान दो शेरों की हलाकत से मामला मजीद खराब हो गया है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर आमिर अहमद अली कहते हैं कि इस चिड़ियाघर से अब सीडीए का ताल्लुक नहीं अलबत्ता जानवरों की हलाकत पर हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी थी क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करवा दिया हमने इस मामले में कि इट शुड बी सीन कि इसमें हुआ क्या है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ इनकैपेसिटी ऑफ चीफ कमिश्नर।
अदालत ने इस मामले में वजारत मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कई सालों से कायम ये चिड़ियाघर खत्म कर दिया गया है और अब जानवर भी बुरे हाल में हैं। मुख्तलिफ इदारे इसमें शामिल हैं लेकिन नाकिस कारकर्दगी की वजह से इन जानवरों को इनके कुदरती माहौल में भिजवाने का फैसला किया गया है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज़ शो अब ख़त्म होता है। बेहजत जिलानी को भी इजाज़त दीजिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल फिर इसी प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।